أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم سب لوگ؟ الحمدللہ. جی، لیسن کی طرف آئیے. آیت نمبر 217 سے 221 تک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا، اور والمسجد الحرام، مسجد حرام، واخراج اہلہ من، اور وہاں سے لوگوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. بات پھر یسألونک سے شروع ہوئی ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور یہاں دراصل مراد مشرکین مکہ، مشرکین عرب، اور یہودی اور منافقین تمام لوگ آ جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ یسألونک لفظ 17 دفعہ آیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 14 دفعہ آیا ہے. تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسے ہے. دراصل یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اس میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں جماعت ثانی میں ایک قافلے کو بھیجا جو کہ 8 لوگوں پر مشتمل تھا. آپ نے ان کو کہا کہ اہل مکہ پر ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں. جب یہ لوگ وہاں مامور تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا جو ان کا تجارتی قافلہ تھا, انہوں نے ان پر حملہ کیا, ایک شخص کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر کے مال سمیت مدینہ میں لے آئے. جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا کیونکہ آپ نے صرف معلومات کے لیے بھیجا تھا, جنگ کے لیے نہیں. اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن مسلمانوں کے خیال سے 30 جمادی الثانی یعنی جماعت ثانی کی آخری تاریخ تھی, لیکن اصل میں وہ دن 1 رجب 2 ہجری تھا, یعنی 1 تاریخ تھی رجب کی. اب کفار مکہ کو ایک موقع مل گیا اور ان کے جو ساتھی تھے یہود و نصارہ یا پھر یہود اور منافقین, ان لوگوں نے سب نے مل کر ایک طوفان کھڑا کر دیا اور مسلمانوں پر فکرے کستے رہے اور پروپیگنڈا کرتے رہے کہ یہ لوگ جو بڑے اللہ والے بنتے ہیں ماہ حرام میں بھی جنگ کرنے سے نہیں چوکتے, ہمیں تو بڑا کہتے ہیں لیکن خود وہی کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے ماہ حرام میں لڑنا واقعی میں گناہ ہے, مگر جو کام تم کرتے ہو, اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو, تمہارے جرائم تو اس سے زیادہ شدید ہیں. اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہو, مسلمانوں کو ایذائیں دیتے ہو, یہاں تک کہ ان کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی, تم نے تو ان کے اوپر ان کی زندگی عرصے حیات تنگ کر رکھا ہے, تو یہ گناہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں. والفتنہ اکبر من القتل, یعنی فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے, اور فتنہ بمانی پرسیکیوشن, اور یہ قتل سے بڑا جرم ہے. اور فتنے سے مراد یہی نہیں کہ نیکی کے کام سے رکنا, بلکہ نیکی کے کام سے روکنا ہے. تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے, مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے تھے. اور فتنہ انہی معنوں میں آئے گا جو پچھلی آیتوں میں بھی گزرا اور یہاں پر بھی, کہ دین پر عمل نہ کرنے دینا, لوگوں کو دین سے روکنا, اسی معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فتنہ اکبر یعنی بڑا ہے قتل سے بھی. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم, اور وہ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ. ان کی کوشش تو یہی رہے گی کہ تم سے جنگ کریں یہاں تک کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ. ان استطاعوں, یعنی مسلسل ان کی کوشش رہے گی, وہ اسی کوشش میں لگے رہیں گے. لا یزالون, یزالون دراصل زے واو لام یا زے یا لام سے نکلا ہے, کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ مائل ہو جانا. اور لا یزالون مطلب وہ ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ دین اسلام سے پھر جاؤ, ان کی ساری تمہارے خلاف سرگرمیاں, ان کا سارا سب کچھ جو لگا ہوا ہے مال سب کچھ, وہ لوگ اس لیے اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ تم لوگ دین سے برگشتہ ہو جاؤ, تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَمَن يَرْتَدِد جو کوئی پھرے گا, منکم تم میں سے, ان دینی ہی اپنے دین سے, فیمت اور پھر وہ مر جائے, وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا کہ وہ کافر تھا تو بس ضائع ہو گئے اس کے سارے اعمال, فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور وہ دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حبیتت اعمال کا برباد ہو جانا ہے, بے تو اس کا روٹ ورڈ ہے, عمل کا نتیجہ خیز ثابت نہ ہونا, یعنی تم اگر ایمان لا کر پھر کفر پر پھر گئے, تم مرتد ہو گئے, تو اب تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اور مرتد کی سزا اسلام میں اتنی سخت رکھی گئی ہے اسی بنا پر کہ اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ مرتد ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو اس کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اسلام میں جو اس کی بات آتی ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے, کسی کی جان نہ لی جائے, مگر یہ کہ حق کی بنا پر, تو وہ حق کی بنا پر کیا ہوتا ہے, کہ کس صورت میں کس کو قتل کیا جائے گا. ایک تو اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا. دوسرا جو دین سے پھر جائے, مرتد ہو جائے, اسے قتل کیا جائے گا. اور تیسرا شادی شدہ زانی, یعنی جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اور ایک حالت جنگ میں, یعنی جنگ کی حالت میں پھر دشمن کو تمہیں قتل کرنا ہی ہوگا کیونکہ وہ تمہارے جان کے در پہ ہے. یہ چار صورتوں کے علاوہ کسی کو بھی قتل کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, اور اسی لیے مرتد کی سزا اسلام میں اتنی سخت رکھی گئی تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس طرح سے اسلام سے واپس نہ پلٹیں. اس کو مہلت تو دی جائے گی, اس کو اسلام کی طرف واپس لانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن وہ نہیں مڑتا ہے تو لہٰذا پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ چار چیزیں ہیں حق کے ساتھ قتل کرنے کے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا دین سے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ. ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین اور وہ لوگ, ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا اور جہاد کیا, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, اولئک یرجون, یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں, رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی, واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے. ہاجرو ہجرا سے نکلا ہے, ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے. علیحدہ ہونا, چھوڑ دینا, ایک انسان کا دوسرے سے جدا ہونا یا ایک دوسرے سے کٹ جانا. اور جاہدو جہاد سے نکلا ہے, جس کے بہت وسیع مفہوم ہیں, انتہائی کوشش کرنا, جان و مال ہر لحاظ سے سخت کوشش کرنا. اب فی سبیل اللہ, اس کے بہت وسیع معنی ہیں, اور فی سبیل اللہ میں پھر جہاد کی بات آئی ہے. آپ دیکھیں جنگ کے لیے قتال کا لفظ آتا ہے, لیکن جہاد یہ اپنے بہت زیادہ معنی دیتا ہے یہ لفظ, اور بہت وسیع ہے اپنے مفہوم کے لحاظ سے. جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا, اور یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے. جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے, اور اس میں ہر قسم کی جد و جہد شامل ہے. مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو, اس کے دماغ میں سوچیں وہی ہوں, اور زبان و قلم اسی کی بات کرتے ہیں, یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ کی. وہ اسی ذہن سے تدبیریں سوچتا رہتا ہے, اپنے ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت کرتا ہے, اپنے تمام امکانی وسائل اللہ کے دین کو فروغ کر دینے میں صرف کرتا ہے, اور اس مزاحمت کا یا اس دشمنی کا وہ بھرپور جواب دیتا ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ, اور مقابلہ کرتا ہے جو اس راستے میں اسے پیش آتی ہیں. یہاں تک کہ آخر میں جب اسے جان کی بازی لگانا پڑتی ہے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا. اسی کا نام جہاد ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اور اس غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو, اور اللہ کا کلمہ سارے کلموں پر غالب آ جائے, اس کے سوا کوئی اور غرض مجاہد کے پیش نظر نہ ہو. اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خوشخبریاں بھی دی ہیں. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے تعلق سے جب پوچھا گیا کہ جہاد کا بدلہ کیا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے, لیکن کچھ لوگوں کو کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جہاد اگر انسان بہادری کے لیے کرتا ہے یا اس کے اندر کچھ اور اس کی خواہش پیش نظر ہو, تو اس لیے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, جہاد صرف اور صرف اللہ کے لیے, فی سبیل اللہ کہہ کر اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی گئی کہ تم اگر جنگ کرو گے یا تم کوئی بھی کوشش کرو گے اللہ کی راہ میں تو وہ اسی صورت قابل قبول ہوگی جس میں تمہاری نیت صرف اللہ کی رضا ہوگی, ورنہ نہیں. اور اس بات کو اس سے پہلے دراصل انسان کی یہ سوچ تھی ہی نہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان یعنی مسلمانوں سے ہٹ کر جو بھی لوگ کچھ کام کرتے ہیں تو ان کی ساری غرض و غایت صرف اور صرف اپنی بہادری دکھانا یا اپنے نام و نام کی نمائش یا پھر کچھ نہ کچھ دنیاوی مقصد ہوتا ہے، لیکن مومن کا اور مسلمان کا مقصد جنگ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک سوال اللہ کے رسول کے پاس آیا، ایک شخص تھا جو بدوی تھا، ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک گنوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے لیے، کوئی اپنی بہادری جتانے کے لیے، اور کوئی حمیت کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے؟ آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا، جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی راہ میں صرف وہی لڑتا ہے۔ یہ بخاری سے حوالہ ہے۔ پھر اسی طرح کا مضمون اور بہت سارے اس میں آیا ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ بعض لوگ اس لیے لڑتے ہیں کہ لوٹ مار سے ہاتھ مال آئے گا، مال ہاتھ آئے گا، یا اموال غنیمت کے علاوہ دوسرے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ کچھ اس وجہ سے لڑتے ہیں کہ ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا، کچھ اس لیے لڑتے ہیں کہ لوگ ان کی بہادری کے کارنامے فخری طور پر بیان کریں گے، کچھ اپنے کسی خون یا پہلے شکست کا بدلہ لینے کے لیے انتقام کے طور پر لڑتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے وطن، قوم اور قبیلے کی حمایت میں لڑتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ کوئی بھی چیز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی، اور اللہ کے رسول نے ان سب سے ہٹ کر ایک سوچ دی تھی صحابہ کرام کو کہ نہیں، تمہیں کس لیے لڑنا ہے، تمہیں کس لیے جد و جہد کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے مسلمان کا مقصد جنگ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر عمل کروانے کے لیے۔ یہ کوشش اس کی زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ جہاد دراصل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اس کی مخالفت میں، نہ کہ اس کی موافقت میں۔ کیوں؟ کیونکہ نفس، یعنی آپ کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ صرف اس کی خوشنودی کے لیے نہ کیا جائے۔ جہاد کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کی مخالفت میں سکون پائے، نہ کہ اس کی موافقت میں۔ اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یا پھر اللہ کے ہر حکم کو عام کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد اور کوشش کرنا، اور اپنی آخری حد، آخری کوشش اس میں لگا دینا، یہ دراصل جہاد ہے۔ اسی بنا پر ایک صحابی آپ کے پاس حاضر ہو کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، جو شخص مالی فائدے یا ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، کچھ نہیں۔ اس کے بعد اس نے سوال، اس پر یہ بہت متعجب ہوا اور دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے دوبارہ بھی یہی جواب دیا۔ اس کا اطمینان اب بھی نہیں ہوا، اور سہ بارہ اور چوتھی دفعہ پھر پلٹ کر آیا اور یہی سوال کرتا رہا۔ آپ نے اس کی تعجب کی وجہ بھانپ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خاص اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو بہرحال ان تمام احادیث سے یہ بات جو ہمارے سامنے آئی کہ جنگ جہاد کا ایک حصہ ہے، شروعات اپنے آپ سے ہوگی، اپنے نفس سے ہوگی، کہ پہلے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنایا جائے، اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کی جائے، تو یہ جہاد فی نفس ہوگا۔ پھر ہر وہ رکاوٹ جو اللہ کے راستے پر چلنے یا دوسروں کو چلانے میں آتی ہے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے۔ اور اس میں آپ جان بھی لگا سکتے ہیں، مال بھی لگا سکتے ہیں، اپنا وقت بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے زندگی بھر کوشش کرنی ہے۔ آپ اپنا قلم استعمال کریں، آپ اپنی صلاحیتیں استعمال کریں، آپ ذہن میں تدبیریں سوچیں کہ کس بنا پر آپ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب جہاد میں آ جائے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق. کل کہہ دیجئے فیہما اسمن کبیر، کہ آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں کاموں میں گناہ ہیں. ومنافع للناس، فائدے تو ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے. واسمہما اکبر، ان کا گناہ زیادہ ہے. من نفعہما، نفعے کے مقابلے میں. یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، مگر ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. خمر کا لفظ آیا ہے اور میسر کا. خمر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا. خا میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے خمار بھی ہے، وہ چادر جو ڈھانپ لیتی ہے. اور شراب بھی چونکہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی لیے اس کا لفظ، اس کے لیے یہاں پر خمر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. خمر الکوہل کو بھی کہتے ہیں، جس کو آج ہم نے نام دیا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ لوگ شراب کا کچھ اور نام رکھ کر اس کو حلال کر لیں گے. تو یہاں پر دراصل یہ ابتدائی حکم ہے کہ اس کی کراہت دلائی گئی کہ ٹھیک ہے تمہیں بظاہر فائدے تو لگتے ہیں لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، فائدوں سے زیادہ ہے. اگر ہم اس کے بارے میں رپورٹس پڑھیں تو آج جو رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ 700% چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو لوگ شراب استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کینسر کے. یعنی شراب کی وجہ سے اگر ممکن ہے کہ کسی کو کینسر ہونے والا ہو تو شراب کی وجہ سے 700% چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر ہر سال 2.5 ملین لوگ شراب کی وجہ سے مرتے ہیں. آئے دن آپ خبریں سنتے ہی ہوں گے نا، کثرت شراب نوشی کی وجہ سے یا پھر زہریلے شراب کی وجہ سے بہت لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے. بہت سے ایکسیڈنٹ بھی شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. 20% سے زیادہ لیور کی بیماریاں شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور 12% سوسائڈ کے کیسز شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. 16% چائلڈ ابیوز شراب کی وجہ سے ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جس کے اتنے نقصان ہیں تو فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا نا. اور یہی بات تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے تمہیں سرور ملتا ہو اس شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. تو یہ ابتدائی حکم تھا شراب کے بارے میں، اور نفرت دلانا مقصود تھا. بعد میں یہ حکم آیا کہ اب سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اس وقت تم نشے میں نہیں ہونا چاہیے. پھر تیسرا حکم آیا جو سورہ مائدہ میں ہے، آیت نمبر 90 میں، جس میں شراب اور جوا، ان سب اس قسم کی چیزوں کو بالکل ہی حرام کر دیا گیا. تو کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں وقتی طور پر کچھ سرور مل جائے، بے فکری ہو جائے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اور ابھی برٹین کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بیویوں پر ظلم کرنے والا ملک وہ بن چکا ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ کمپلین جو درج ہوتی ہیں بیویوں کی طرف سے ہوتی ہیں کہ شوہر کی طرف سے ان کو خطرہ ہے مار دھاڑ کا، ان کے اوپر ظلم کرنے کا یا ان کو تکلیف دینے کا، ایذائیں پہنچانے کا. اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب شوہر شراب کے نشے میں ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ خود پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان شوہر ظالم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان بھی ہوتے ہوں گے کیونکہ آج ہم نے خود اپنے اخلاق سے یہ بات پیش کی ہے، لیکن یہ سویلائزڈ کنٹریز جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کے یہاں پر بھی کیا ہے کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سب سے زیادہ ظلم بیویوں پر کیا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اور اس کی تعریف بھی آتی ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، اس کو ڈھانپ لے. تو اس کے نقصانات بتائے گئے ہیں. پھر میسر کا لفظ آیا ہے، اور میسر یسر سے ہے. یہ سینرے اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں آسانی، اور یہاں پر خاص طور سے جوئے کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ. تو گیمبلنگ اسلام میں جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں نفرت، بغض، کینہ اور حسد پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں۔ ایک ہی شخص کا فائدہ ہوتا ہے، بغیر محنت کے فائدہ ہو جاتا ہے، اور اسی میں لاٹری وغیرہ سب کچھ آ جائیں گے۔ اگر ہم اس کے رپورٹس دیکھیں میسر اور خمر کے نقصانات کی، تو بہت لمبی لسٹ ہمیں مل جائے گی۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کینیڈا میں 75% بچے 13 سال کی عمر سے شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہاں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں شراب کا عادی ہو جانا یا نشے کا عادی ہو جانا دراصل انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام ایسی تمام چیزوں پر پہلے ہی سے روک تھام لگا دیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں، جو مضر صحت ہوں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ، یہ گناہ ہے اور اس کا نفع بہت کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، کیونکہ اہل عرب شراب اس طرح سے پیتے تھے جس طرح سے پانی پیا جاتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہم خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، الف، جو ضرورت سے زیادہ ہو، این فے واو، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں درگزر کرنا، اور یہاں پر یہ اس معنوں میں آیا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہو، ایکسٹرا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا یہ حال تھا، اور وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر ہمارے پاس ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہوتی تو ہم سمجھتے تھے کہ اس پر ہمارا حق نہیں ہے بلکہ دوسرے کا حق ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے آیا تھا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، یہاں پر دوبارہ آیا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ بات آئی ہو کہ کون سا والا مال خرچ کریں، یا ہو سکتا فرائض کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ تو فرض یعنی زکوٰۃ تو آپ کو ہر حال میں دینی ہی دینی ہے، اور اگر زکوٰۃ سے آپ انکار کرتے ہیں تو پھر منکر ہو جائیں گے اسلام کے، جس طرح سے ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ تو زکوٰۃ تو دراصل ایک وہ حد فاصل ہے، ایک لکیر ہے جو آپ کو اسلام سے جوڑتی ہے اور کفر سے ہٹاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ نفل صدقات بھی ہیں جو آپ کو ہر حال میں کرتے ہی رہنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے مال میں اللہ کا بھی حق ہے۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سفر کے دوران فرمایا، جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں، یعنی وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زیادہ راہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں۔ غرض یہ کہ آپ نے مال کی ایک ایک قسم کا ایسے ہی جدا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہوں گی وہ اللہ کی راہ میں دینی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ واقعہ بھی ڈسکس کرتے ہوئے ساتھ میں ہم چلتے ہیں، کہ شراب اور جھوٹ بات سے ریلیٹڈ ہی وہ واقعہ تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ شراب عقل کو زائل کرتی ہے، اس لیے میں نے اسے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ بت کوئی فائدہ نہیں دیتے، اس لیے میں نے جاہلیت میں بھی اس کو کبھی نہیں پوجا۔ اپنی بیویوں اور بچیوں کے بارے میں بہت غیرت رکھتا ہوں، اس لیے کبھی گناہ نہیں کیا۔ جھوٹ ذلت اور کمینگی کی بات ہے، اس لیے کبھی نہیں بولا۔ تو لہذا ایک حدیث میں اور یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا وہ شراب نہیں لے سکتا یا پی سکتا۔ اب اس کے بعد پھر مال کی بات آئی ہے، دوبارہ اس طرف ہم آتے ہیں کہ مال کے بارے میں کہا گیا کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ تو کہا گیا کہ جو ضرورت سے زائد ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ضرورت سے زائد ہے. اگر ہم اپنی کیبنیٹ کا رخ کریں جہاں ہمارے کپڑے رکھے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ دینے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے, لیکن وہی بات کہ دل کی تنگی آ جاتی ہے کہ کیا دیں اور کیا نہ دیں. ہر لباس کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں نے بہت محبت سے اور چاہ سے بنائی تھی اور اس پر میں نے اتنا اور اتنا خرچ کیا تھا, یہ میں کیسے کسی کو اٹھا کر دے دوں. لیکن صحابہ کرام باعمل لوگ تھے. ہم صرف زبان کے غازی ہیں, کردار کے نہیں. وہ لوگ کر کے دکھاتے تھے, کیونکہ یہاں پر انہیں صدقات کا ذکر آیا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی ذات پر خرچ کرو, نہیں, تم دے دو, دوسروں کو دے دو جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے گھر کی آرائش پر لگا دو, جو بچ جاتا ہے تو نئے صوفے اور نئے پردے خرید لو. اگر کبھی تمہارے مال میں سے مہینے کے آخر میں کوئی چیز بچتی ہے تو تم اور ایکسٹرا چیز لے آؤ گھر میں, یہ تمہارے پاس ایکسٹرا ہے تو تم اور ایک مزید گھر بنا لو. نہیں, بلکہ کیا کہا گیا کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے تم دوسروں کو دے دو, خرچ کرو. کیوں؟ کذالک یبین اللہ, اسی طرح سے اللہ تعالی کھول کر بیان کرتا ہے لکم الآیات, تمہارے لیے اپنی نشانیاں, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو. لعلکم تتفکرون, تتفکرون فکر سے نکلا ہے, فے کافرے, اس قوت فکر کو کہتے ہیں جو علم کو معلوم کی طرف لے جاتی ہے, اور تفکر کے معنی عقل کے مطابق اس قوت کو جولانی دینے کے ہیں. یعنی جو اللہ تعالی نے آپ کو سوچ سمجھ اور عقل دی ہے اس کے مطابق آپ اپنی قوتوں کو بڑھاتے رہیں. اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ غور و فکر کی استعداد جو صرف اللہ تعالی نے انسانوں کو دی ہے, حیوانات اس سے محروم ہیں. تو فکر انسان کی, جب فکر وسیع ہوتی ہے, جب وہ غور و فکر کرتا ہے, جب وہ سوچتا ہے تو اسے پھر خود احساس ہوتا ہے اور اس کے سامنے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں. اب یہ جو ضرورت سے زیادہ دینے کی بات آئی ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس بچتا ہے تم وہ دے دو دوسروں کو, ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ایک اشتراکی نظام بھی پایا جاتا ہے, اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ اپنے پاس رکھے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کے پاس جمع کرا دے تاکہ سب لوگ برابر ہو جائیں. لیکن اسلام ہمیں ایسی پٹی نہیں پڑھاتا, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کچھ بہت مالدار تھے اور کچھ بالکل ہی اس سے خالی تھے. لیکن کبھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف تم اپنا سارا کا سارا مال اب بلال کو دے دو. کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے عثمان فلاں فلاں شخص بہت زیادہ غریب ہے, تم اپنا سارا مال اس کو دے دو یا ضرورت سے زیادہ مال اس کو دے دو. نہیں, یہ انسان کے خود کی استعداد, اس کی خواہش اور اس کی کوشش پر رکھ دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا تاکہ اس کو اجر ملے. تو یہ نظریہ اسلام کے بالکل خلاف ہے کہ ضرورت سے زائد جو ہے وہ چیز تم حکومت کے کو دے دو اور اپنے پاس کچھ نہ رکھو. نہیں, بلکہ انسان اپنی خواہش سے دوسروں کو دے, جیسے عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہ اتنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں جنگ تبوک کے وقت لا کر دیا. اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لا کے دیا. جب ابو بکر صدیق آئے تو ان سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا لائے ہو تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں. لیکن اس وقت آپ نے ان کو مال واپس نہیں لوٹایا, کیونکہ ان کا توکل اللہ پر اتنا زیادہ تھا. جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول. اسی طرح سے ایک شخص اور آتا ہے اور وہ سونے کا ایک انڈا لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے درخواست کرتا ہے بار بار کہ یہ لے لیجئے. آپ نے نہیں لیا, اور جب آپ اس سے لیتے بھی ہیں تو پھر بعد میں آپ نے اس کو واپس کر دیا. اور وہاں پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے لیے یہ بات بہتر ہے کہ وہ سب کچھ دے دلا کر کلاش نہ ہو جائے, یعنی خالی ہاتھ نہ ہو جائے کہ پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے. تو الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ بات تھی. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ, حالانکہ مالداری میں وہ ابوبکر صدیق سے اس وقت زیادہ تھے, وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے تھے تو وہ ابوبکر صدیق سے زیادہ تھا، جبکہ ابوبکر صدیق کا پورا مال تھا، لیکن وہ آدھا لے کر آئے. اور تب انہوں نے سوچا کہ آج کے بعد سے میں کبھی بھی ابوبکر صدیق پر سبقت نہیں لے جا سکتا. تو یہ مال کی تقسیم یا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ زبردستی اور جبرن نہیں ہے، بلکہ الگ الگ لوگوں کے لحاظ سے الگ الگ اللہ کے رسول نے معاملات کیے تھے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو وہ تم اللہ کی راہ میں دیکھ لو، دے دو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں. لباس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بھی بڑھ کر، یعنی کبھی کبھی انسان اس قدر جو ہے عیاشی کرنے لگتا ہے کہ وہ اس حد سے نکل کر فضول خرچی میں چلا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر استاذہ نے اپنے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک شادی ہوئی جس میں دلہے کو سونے سے بنا ہوا سہرا پہنایا گیا. اب آپ بتائیں کہ یہ کتنی فضول خرچی ہے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہاں پر پاکستان میں 2 بلین روپیے بسنت پر خرچ ہوئے، 1 سے 2 بلین. آپ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ بیکار کی فضول خرچی ہے. تو جب انسان ضرورت سے زائد مال پر اپنا حق سمجھتا ہے تو پھر وہ اسی طرح فضول خرچیاں کرنے لگتا ہے اور شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے آگے سرخرو ہونا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اس کام سے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے. تو اپنے مال میں سے سائل کا بھی حق رکھیے اور نکالیے اور ضرورت مندوں پر خرچ کریے. فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، نیز وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کل کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا ہی بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ ہی رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ بہتر جانتا ہے یا خوب جانتا ہے کون مفسد ہے اور کون مفلح، یعنی کون یتیم کا مال بچانے والا ہے اور کون کھانے والا ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس معاملے میں تم پر سختی بھی کر سکتا تھا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ صاحب اختیار اور حکمت والا ہے. لعنتکم، یہ دراصل عین نون تے سے نکلا ہے، ایسی مشقت جس میں ہلاک ہونے کا خطرہ ہو یا زلالت. تو خالتوہم خے لام تو اس کا روٹ ورڈ ہے ملانا، یا پھر گڈمٹ کرنا یا مل جل کر رہنا. یہاں پر یتیموں کے بارے میں آیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھیں. جب انہوں نے وہ آیت پڑھی تو انہوں نے سوچا کہ اگر یتیم کا مال ہمارے ساتھ ہمارے کھانے میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہم تو گناہ کے مستحق ہو رہے ہیں، اور اس سے پھر ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ یتیم کا کھانا اگر گھر میں الگ بنتا اور وہ بچ جاتا تو وہ پڑے پڑے سڑ جاتا، کوئی اسے استعمال نہیں کرتا. تو ان ساری مشکلات کے پیش نظر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ جب وہ آپ سے یتیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ہر حال میں تمہیں کیا کرنا ہے، اصلاح کے کام کرنا ہے. اگر تم ان کا مال ملا کر کھاؤ تو کوئی بات نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، کون یتیم کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کون اس پر غلط نظر رکھتا ہے. اگر تمہاری نیت نہیں ہے یتیم کا مال کھانے کی تو کوئی بات نہیں، تم اپنے کھانے پکانے کے ساتھ ہی ان کا بھی کھانا بنا سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں. ہاں، تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے کہ تم اس میں سے زیادہ نہ لو یا تم اس میں سے زیادہ استعمال نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اور اس کے لیے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سختی کر سکتا تھا، لعنتکم، تو ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مشکل حکم اتار دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نرمی کی، لہٰذا تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہو. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرق عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، ایک مومن لونڈی اس سے بہتر ہے. کس سے؟ مشرقہ سے. یہاں پر مشرقہ سے نکاح کرنا منع کیا گیا ہے اور یہ ممنوع ہے. نکاح نون کاف ہے سے ہے، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اور نکاح کے معنی ہوتے ہیں شریعت میں ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا کانٹیکٹ جس میں اللہ کو گواہ بنا کر ایک دوسرے کے لیے حقوق ادا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر. شادی صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد ایک دوسرے کی نگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اسلام میں نکاح کسی تفریح یا انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ عزت و عصمت کی حفاظت، شرم و حیا، حرام سے بچنا، سکون اور لطف حاصل کرنا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. پھر نسل انسانی کی بقا، نسل انسانی کی تربیت، ایک دوسرے کا مددگار بننا. انسان تاکہ پاک دامنی اختیار کرے، زنا سے بچ سکے، حرام سے بچ سکے، کیونکہ نکاح کے بغیر معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمراز ہوں، ہمدرد ہوں، پھر نسل انسانی کی بقا بھی مقصود ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ ایک دوسرے کا تعاون کریں. تنہا عورت کچھ نہیں کر سکتی اور نہ ہی تنہا مرد یہ کام کر سکتا ہے. اور جب دونوں مل کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہی بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں اور معاشرے کے لیے ایک اچھے انسان بن کر نکلتے ہیں، سب کو فائدہ دینے والے. لیکن یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جب بیوی مومنہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اسلام بہت دور رس نتیجہ بتاتا ہے کہ اگر تم کسی مشرکہ سے یا کسی ایسی عورت سے شادی کرتے ہو جس کا کوئی دین اور ایمان ہی نہیں، تو وہ اس کا اثر تمہاری نسل انسانی پر پڑے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن لونڈی بہتر ہے کس سے؟ ایک مشرکہ سے. ولو اعجبتکم، چاہے وہ تمہیں کتنی بھی پسند ہو. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور مشرک مردوں سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ حتی یؤمنوا ایمان لے آئیں. ولا عبد مؤمن خیر، ایک غلام مومن بہتر ہے من مشرک، ایک مشرک سے. ولو اعجبکم، چاہے وہ تمہیں کتنا بھی پسند ہو، اس کی ظاہری شان و شوکت، اس کا سٹیٹس، لیکن وہ کوئی بھی کام نہیں آنے والا. اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. والمغفرت، اور مغفرت کی طرف باذنہ، اپنے اذن سے. ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، نصیحت قبول کریں. آپ دیکھیں کہ جب ایک عورت گھر میں آتی ہے تو وہ ایک عورت ہی نہیں آتی، ایک لڑکی ہی نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی پوری چیزیں لے کر آتی ہے. اور جیسی لڑکی ہوگی اور جیسی عورت ہوگی، اس کا اثر لازماً خاندان پر پڑے گا. اسی لیے کہا گیا کہ نکاح نہ مومن مرد مشرکہ سے نکاح کریں، اور نہ اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کر دیں. یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرکین کو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت خود نکاح نہیں کرے گی، بلکہ اس کا نکاح کر کے دیا جائے گا. اس لیے نکاح کی شرائط میں جو چیزیں آتی ہیں، وہ ایک تو ولی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر عورتوں کا نکاح کرنے کی بات نہیں آ رہی ہے، کر کے دینے کی بات آ رہی ہے، یعنی عورتیں خود اپنا نکاح نہیں کریں گی۔ ولی ہونا چاہیے، گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور مہر، اور پھر ایجاب و قبول، یہ چار چیزیں نکاح کے شرط میں آتی ہیں، اور یہ تمام پورے ہونے چاہیے۔ ایجاب و قبول ہو یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے، ولی کی موجودگی اور رضامندی ضروری ہے، گواہ ضروری ہے، اور مہر کا مقرر کیا جانا یا مہر کا اعلان کرنا یا مہر کا دینا، یہ سب چیزیں اس میں ضروری ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزیں مسنون آتی ہیں، اس میں ولیمہ ہے یا پھر تشہیر ہے، اور دلہا دلہن کو مبارکباد دینا ہے، یہ مسنون آ جائیں گے۔ لیکن ارکان اور شرائط میں یہ چار چیزیں ضروری ہیں کہ مہر، ولی کی موجودگی، گواہ اور ایجاب و قبول، یہ نکاح میں ضروری ہے۔ اسی لیے جو نکاح چھپ کر کیا جاتا ہے وہ نکاح نہیں کہلاتا، اور ولی کی رضامندی بھی نکاح میں ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم ویسے سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا چیز عام ہوتی جا رہی ہے، اور کس طرح سے لوگ لڑکیوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق، ابھی دعوت پیپر میں ایک رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ کے مطابق ہر سال 10,000 مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں، اور یہ وہ رپورٹ ہے جو پولیس اسٹیشن میں لکھائی گئی، یعنی جو رپورٹ لکھی ہوئی ہے۔ اور ایسے تو کئی واقعات ہوتے ہیں جس کی رپورٹ لکھائی نہیں جاتی، وہ الگ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کیوں نکاح نہ کرو، اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک کیس سامنے آیا تھا، کسی خاتون نے مجھ سے آ کر پوچھا، وہ بہت رو رہی تھیں خاتون، اور بہت افسردہ تھیں، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی لڑکی اپنے گھر سے، والدین سے الگ جا کر کسی غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہے، اور اس کی شادی کو 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس کی صورت میں 2 بچے بھی ہیں، تو کیا ان کا نکاح ہوا؟ تو نہیں، وہ نکاح نہیں، وہ تو زنا کے اس میں آ جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم سے نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کتنے گناہ میں جا رہا ہے، اور پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور سے مسائل وہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب اگر دو، ایک لڑکا اور لڑکی شادی کر بھی لیتے ہیں، ایک مسلم ایک غیر مسلم ہو، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد دونوں اس پر اڑے رہتے ہیں کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے مطابق نام رکھا جائے، اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے دھرم کے مطابق نام رکھا جائے، تو مسائل وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بچے کی زندگی کس قدر اذیت میں گزرے گی، کہ جب وہ دیکھے گا کہ نہ اس کے ماں باپ نہ مسلمان ہیں، اور نہ ہی کوئی اور مذہب کے ماننے والے، تو کیونکہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک لڑکی اگر شادی کر کے کسی دوسرے کے گھر یعنی مرد کے پاس جاتی ہے، تو چونکہ مرد کی حیثیت ہی جو ہے وہ حکمراں کی ہے، وہ اس کو اپنے انڈر میں لے لیتا ہے، تو وہ لڑکی وہاں جا کر وہ تو خود ایک کمزور ہوتی ہے، اس کا خاندان بھی اس سے کٹ چکا ہوتا ہے، وہ کیسے اپنے دین کی اور کیسے اپنے اقدار کی وہ حفاظت کر سکتی ہے؟ اس کو تو اسی کے رنگ میں رنگنا ہوگا۔ تو وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، وہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت اور اپنے مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ مت جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں پسند ہو، تمہارا دل اس پر آ گیا ہو، جبکہ یہ چیز بالکل غلط ہے، لیکن دل ہے، شیطان نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ آج ماحول ایسا ہے، کو ایجوکیشن، اور ہم والدین آنکھیں بند کر کے جو آج اپنی بچیوں کو کسی بھی طرف کسی بھی شہر میں بھیج دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیوں منع کیا گیا ہے کہ عورت سفر نہ کرے، نہ محرم کے بغیر، اپنے محرم کے بغیر، کسی نا محرم کے ساتھ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکی ہے، اس کے ساتھ مسائل پیش آ سکتے ہیں، ہم کالج بھیج کر بے فکر ہو جاتے ہیں، ہمیں فکر ہے تو صرف یہ فکر ہے کہ ہماری بیٹیاں خوب اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیں، تعلیم حاصل کر لیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی بنا پر وہ اپنے آپ کے لیے آگ کا سامان مہیا کر رہی ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے جو پروگرام ہوا تھا، میری بیٹی میری عزت، اس میں یہی کہا گیا کہ ہم اپنی بچیوں کو شرم و حیا کی تعلیم دیں، ہم انہیں نقصانات بتائیں۔ ایک اور واقعہ اتنا دل دہلا دینے والا ہے، اور یہ سنا سنایا واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہوا واقعہ ہے، اور یہ آج سے تقریباً 8 سال 10 سال پہلے کی بات ہے۔ جب بہت زیادہ انٹرنیٹ عام نہیں تھا، اس وقت ایک لڑکی وہاں سے ای میل کرتی ہے جن کے والد نے ان کے اس کو، چونکہ اس کا بہت زیادہ اچھا پرسنٹیج بنا تھا تو اس بنا پر امریکہ میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا وہاں کی یونیورسٹی میں، تو والدین نے اسے وہاں پر تنہا بھیج دیا. اب جب وہاں پر اس نے گھر لیا تو والدین نے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس کے ساتھ رہ رہی ہو، اس نے وہاں سے لکھ کر بھیج دیا کہ میں شیئرنگ میں رہ رہی ہوں. بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں وہ نان مسلم لڑکے کے ساتھ شیئرنگ میں رہ رہی تھی. اس کے بعد ایک دن اس نے اپنے والدین کو ای میل کیا، چونکہ ای میل کسی اور کے تھرو آتے تھے، ان کے گھر انٹرنیٹ نہیں تھا، تو اس بنا پر یہ بات معلوم ہوئی کہ لڑکی نے وہاں سے خبر بھیجی کہ میں نے اپنی شادی کا ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور میں اپنے اسی روم پارٹنر سے شادی کر رہی ہوں اور اس کا نام فلاں فلاں ہے، نان مسلم لڑکا تھا. اب والدین یہاں بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس سے لڑکی سے کہا کہ یہ تو بہت غلط تم نے کیا، اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مسلمان لڑکی مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی. تو وہ لڑکی کا جو ای میل تھا اس نے کہا کہ یہ بات تو آپ نے مجھے پہلے کبھی بتائی ہی نہیں، مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ مسلمان غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ بات آپ نے مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی. تو آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، قصور صرف والدین کا ہی نہیں ہے، لڑکی کا بھی قصور ہے، لیکن 50% قصور کس کا ہے؟ والدین کا نا. تو ہم بچپن سے قرآنی تعلیمات اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں، ہم نے کبھی قرآن کھول کر پڑھ کر سنایا بچوں کو؟ ہم نے اسکول میں انہیں فرانسیسی لینگویج سکھا دی، جرمن سکھا دی، ہندی مراٹھی سکھا دی، سب سکھا دیا، لیکن نہیں سکھایا تو قرآن نہیں سکھا سکے. بچپن میں کبھی بچوں کو مولوی صاحب کے پاس پڑھا دیا اور ہم نے سمجھا کہ ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے؟ آپ کو اچھا لگے گا یا کسی کو بھی اچھا لگے گا، کسی کا دل گوارا کرے گا کہ اس کی بیٹی آگ میں جلے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نان مسلم سے نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے، تو پہلی بات تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا، اور دوسری بات یدعون الی النار، وہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں تم کو، آگ کی طرف بلاتے ہیں. خدا را غور کریے اور سوچیے کہ آپ اپنی بچیوں کو کہاں بھیج رہے ہیں، یا ان پر نظر رکھیے کہ وہ کیا کر رہی ہیں وہاں پر، یا ان کو بچپن سے سمجھائیے، دینی تعلیمات کو عام کریے. اپنی بچیوں کو جس طرح سے آپ ڈگری کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کو ڈگری مل جائے، اسی طرح سے فکر مند ہوئیے کہ انہیں قرآن بھی سمجھا کر پڑھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اس کی حدود کہاں تک ہیں، اللہ کے حلال کی ہوئی چیزیں کیا ہیں اور حرام کی ہوئی چیزیں کیا ہیں، اللہ کی حدود کیا ہیں، کیا کام گناہ کے ہیں اور کیا کام ثواب کے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا تو ہم بری الذمہ ہو گئے. نہیں، ہمیں تو یہ تعلیم خود اپنے بچوں میں عام کرنی ہے. ایسے سینٹرز، ایسے انسٹیٹیوٹ ہمیں جگہ جگہ کھولنے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ تعلیم عام ہو. آپ دیکھیں کہ اسکول کیسے ہر گلی اور کوچے میں کھل گئے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ آج کل جو منافع بخش بزنس جو ہے وہ اسکول کا بزنس ہے. اسکول اور کلینک، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ آج کل ٹاپ پر ہیں. یعنی اگر کسی کو بہت جلد امیر بننا ہو اور مالدار ہونا ہو تو وہ اسکول کھول لے یا وہ پھر کلینک کھول لے. لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ جگہ جگہ اسکول کھول رہے ہیں لوگ پیسے کمانے کے لیے، تو ہمیں ایسے ہی دینی ادارے کھولنے ہوں گے ہر محلے، ہر گلی میں، ہر نکڑ پر، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ ہر 20 گھر میں ایک گھر مدرسہ تھا جہاں دینی تعلیم دی جاتی تھی. اور آپ نے اپنے اسٹیٹ کے تمام گورنرز کو یہ حکم لکھ کر بھیجا تھا کہ سورہ نور اور سورہ احزاب اور سورہ نساء تمام عورتوں کو پڑھائی جائیں. آج ہم نے انتظام کیا ہے ایسا، کیونکہ اس میں ہم خواتین سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ عورت کی حدود کیا ہے، عورت کے حقوق کیا ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب یقین جانے کہ جب وہ رپورٹ پڑھی تھی دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ غیر مسلموں کی تو پلاننگ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگ لو، ان کی لڑکیوں سے شادیاں کرو تاکہ یہ نان مسلم بن جائیں. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ یہ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یہ کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ تم اپنے دین سے پھر نہ جاؤ. تو وہ جو اہل مکہ یا اہل عرب، مشرقین مکہ یا مشرقین عرب جو کوشش کرتے تھے نا، وہ یقین جانیے وہ کوششیں ختم نہیں ہوئیں آج تک بھی ان کی، وہ کوششیں جاری ہیں بلکہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہیں وہ کوششیں. آج ہر طرف سے اگر آپ ان کے پلاننگ دیکھیں گے جو ان کی ایک سینا ہے جو ینگ لوگوں کے لیے ہے، ان میں ان کو باقاعدہ پلان کر کے بھیجا جاتا ہے نوجوان لڑکوں کو کہ کس طرح سے مسلمان لڑکیوں کو وہ اپنے رنگ میں رنگے، اپنے رنگ میں پھانسیں، اور ان کی لڑکیوں کو وہ لوگ ٹریننگ دے کر بھیجتے ہیں کہ کس طرح سے نیک مسلمان لڑکوں کو اپنی طرف راغب کریں۔ ایسے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے جو اتنے دیندار تھے، جنہوں نے نوجوانی کی عمر میں داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن ایسی لپیٹ میں آئے غیر مسلم لڑکیوں کے کہ سب کچھ بھول گئے۔ تو ہمیں تو اس سے بڑھ کر کوشش کرنی پڑے گی، پھر ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، ہم کیسے سکون کی نیند سو سکتے ہیں، ہم کیسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ سکتے ہیں، ہم کیسے گھنٹوں ٹی وی کے آگے اپنے گزار سکتے ہیں، ہم کیسے پورے پورے 24 گھنٹے اپنے کچن میں لگا سکتے ہیں، ہم کس طرح شاپنگ میں لگے رہ سکتے ہیں۔ ہماری نسل کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری نسل کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اندر ایک عزم پیدا کریں گے، جب ہمارے اندر خواہش اور تڑپ پیدا ہوگی کہ نہیں، مجھے ایک ایک لڑکی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور صرف اپنے ہی بچوں کو نہیں بچانا ہے، اپنی پوری امت کے بچوں کو بچانا ہے، بلکہ وہ نان مسلم کو بھی دین کی طرف راغب کرنا ہے۔ کیوں وہ جہنم کی آگ میں جلیں؟ ہمیں انہیں بھی بلانا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے نوجوان بچوں کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو، اس کے بدلے ایک مومن مرد غلام وہ بہتر ہے۔ چاہے مشرکین تمہیں بظاہر بہت خوبصورت لگتے ہوں، بہت پسند آتے ہوں، لیکن نہیں، دھوکہ ہے، صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اصل وہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں خاص طور سے اسکولس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں جونیئر کالج ہیں وہاں پر جانے کی ضرورت ہے کہ وہاں جا کر ہم ایسی اسلامی تعلیمات کو عام کریں، ہم ایسے اسکولس میں جا کر ان سے پرمیشن لیں، مسلمان اسکول، مسلمان ادارے جہاں پر ہیں، کہ ہمیں ہفتے میں ایک دن دیجئے، یا ہمیں ایک گھنٹہ دیجئے، تاکہ ہم اسلامی تعلیمات کو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے پیش کر سکیں، انہیں وہ بیسک تعلیمات بتائیں اسلام کی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، انہیں آگے جا کر کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کس طرح سے ان کو ورغلایا جائے گا، اس سے بچنے کی ترکیب ان کو بتائی جائے کہ دیکھو، تمہیں اپنی راہ گم نہیں کرنی، تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، تمہیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ انہیں حدود بتائے جائیں کہ ایک لڑکی کا گھر سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ کار ہو، تاکہ وہ ان تمام خرافات سے محفوظ رہ سکے۔ اور یہ کام صرف چند تقریریں کر لینے سے نہیں ہو جاتا، یا صرف کچھ بڑے بڑے پروگرام کر لینے سے نہیں ہو جاتا، یہ تو مسلسل کرتے رہنے کا کام ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر طرح سے۔ تو ہر محلے میں ہم کوشش کریں کہ کوئی ایک ایسا ادارہ، کوئی ایک ایسا گھر ہو جائے جہاں پر یہ اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہو، جہاں پر بے شرمی اور بے حیائی کے بارے میں بتایا جاتا ہو کہ اس کے نقصان کیا ہیں، اور مشرکین آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تمہیں اپنی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں اسی لیے کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ تذکرون زال کافرے، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ جو جن کے دل میں خیر ہوتی ہے، جو چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلیں، ورنہ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ ہو کیئر، کندھے اچکا کر کہہ دینا کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں کیا کروں۔ نہیں، جن کو نصیحت حاصل کرنی ہوتی ہے ان کا رویہ یہ نہیں ہوتا۔ جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں، جو اپنا انجام بہتر اور اچھا چاہتے ہوں، تو پھر وہ غور و فکر کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور نصیحت ایک بار نہیں کی جاتی، بلکہ بار بار کی جاتی ہے۔ تو ہمیں بار بار اپنی نوجوان نسل کو یہ نصیحتیں کرتے رہنی پڑے گی، چاہے وہ بیزار ہوں، چاہے وہ ہماری بات نہ سنیں، کبھی محبت سے، کبھی ڈانٹ کر، کبھی کچھ اور طریقے سے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، اور یہ کام بہت محنت چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہم آپ سب کو توفیق دے کہ ہم یہ نسل انسانی کی بقا کے لیے، ہم انہیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیں، اسی جدوجہد میں لگے رہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔